الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل ظننتم من لن يلقى الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ آیہ کریمہ پہلے جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر کل بات اس کا مفہوم کچھ بیان ہوا ہے، لیکن وقت چونکہ محدود ہوتا ہے تو کچھ باتیں رہ گئیں آج عرض کر دیتا ہوں. جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں جانے سے رہ گئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے عذر معذرت پیش کیے، تو ان میں کثرت منافقین کی تھی. کچھ مخلص مومنین بھی رہ گئے تھے، ان کی معذرت تو قبول کی گئی اور بعض کو پھر خیبر کی فتح میں شریک بھی کیا گیا، لیکن منافقین سے یہ خطاب فرمایا گیا کہ تم اس لیے نہیں گئے کہ مصروف تھے. انہوں نے تو یہ عذر پیش کیا تھا، شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، ہمیں ہمارے کاروبار نے، مال و دولت نے، مال مویشی نے، روزمرہ کے امور نے مصروف رکھا، بال بچوں میں مصروف تھے، بیٹا بیمار ہو گیا، بیوی کی طبیعت خراب تھی، یہ ہوا وہ ہوا، اور عرض کی کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. جتنی برکات مخلوق اللہ سے لے سکتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کریم نے عطا فرما دی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات میں کسی نے کوئی حصہ رحمت کا پانا ہے، ساری برکات رحمت کا شعبہ ہے، اور ساری رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کے دی ساری رحمت. اب کیسے حاصل کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ دو طریقے ہیں اور دونوں لازمی ہیں. دونوں باتیں ہوں گی تو کچھ حاصل ہوگا. پہلی شرط ہے ایمان، عقیدہ درست ہو اور ٹھوس ہو، غیر متزلزل ہو. دوسری شرط ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے، عمل. حضور کے حکم کو مانا جائے، پورے خلوص سے، اپنی پوری قوت سے، اپنی پوری طاقت سے کوشش کی جائے کہ آپ کا حکم مانا جائے. گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھے، کوئی کفر و شرک کر بیٹھے، کوئی ظلم و جور کر بیٹھے، قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں ظلم و انفسم، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے کہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جاؤ کا آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوں، آپ پر ایمان لائیں، آپ کا اتباع اختیار کریں. حاضری سے مراد یہ، اب دنیا کا ہر بندہ بارگاہ رسالت میں پہنچنے کی استطاعت تو نہیں رکھتا، تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ جو روضہ اطہر پہ حاضر نہ ہو سکے اس کی توبہ ہی قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو پورے یقین سے ایمان لے آتا ہے اور حضور کا اتباع اختیار کر لیتا ہے گویا وہ خدمت عالی میں حاضر ہو گیا. پھر فرمایا وہ اپنے لیے بخشش چاہے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، وہ خود اپنے لیے بھی توبہ کرے، مغفرت بخشش چاہے، اور اللہ کا رسول اس کی سفارش کرے، اس کے لیے بخشش چاہے. لوجد اللہ تواب الرحیم، تو تم دیکھو گے اللہ توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا. اب یہاں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا منافقین نے، فاستغفر لنا، تو حضور روضہ اطہر میں نہیں، زندہ اس دنیا اس عالم دنیا میں جلوہ افروز تھے، وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہم اس لیے نہیں جا سکے ہمارے مال مویشی نے مصروف کر دیا، ہم اس لیے نہیں جا سکے کہ بچے بیمار تھے گھر میں مصروف ہوتی، شغلتنا اموالنا واہلنا، مال اور کام کاج نے اور بیوی بچوں نے مصروف کر دیا، فاستغفر لنا، آپ ہماری سفارش فرمائیے، ہمارے لیے بخشش چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، یہ دل سے بےمان تھے، یہ جانا چاہتے نہیں تھے، لہذا وہ سفارش اللہ نے فرمایا ان کی آپ سفارش کریں ہی نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، جو کچھ یہ زبانیں کہ وہ ان کے دل میں نہیں ہے، یہ اب بھی خوش آمد کر رہے ہیں. وہ تو جہاد پر ننگے، بڑا خطرہ تھا کہ مشرکین مکہ انہیں شہید کر دیں گے، یہ پلٹ کر آ نہیں سکیں گے. ہم صرف پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جی بس مصروفیات ایسی ہیں، دفتری کام ایسا ہے، ملازمت ایسی ہے، بیوی بیمار تھی، ادھر سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جہاد پر تو تلوار لے کے جان دینے کے لیے جانا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کون سا مقابلہ؟ تو بظاہر تو ہے جی نماز نہ پڑھنا فسق ہے، گناہ ہے، لیکن کتنا گناہ ہے ذرا یہ بھی دیکھا جائے. صرف نماز نہیں، زندگی کے ہر کام میں جہاں سے دامان رسالت چھوٹتا ہے وہاں یہی قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، یہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کیا بہانہ ہے، تم نے محمد رسول اللہ کا دامن کیوں چھوڑا؟ وہ جو طریقہ توبہ کا اللہ نے خود ارشاد فرما، وہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم رشوت لیتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، جب ہم ناجائز لوگوں کو قتل کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، جنہیں ہم جانتے نہیں انہیں قتل کر دیتے ہیں، جن کا علم ہی کوئی نہیں، نہ وہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم انہیں جانتے، نہ مارنے والا مرنے والوں کو جانتا ہے نہ مرنے والے مارنے والے سے، واقعی میں اس نے دھماکہ کر دیا مر گئے. یہ وہ جرائم ہیں جن کی سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر دنیا میں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. دوسری بات اس آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ تم نے تو بدگمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمہارا خیال تھا کہ حضور کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، اہل مکہ انہیں شہید کر دیں گے، لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں ایمان والے، یہ واپس گھروں کو کبھی نہیں آ سکیں. بدگمانی مانے فیض ہے، اگر وہ رسول سے ہو تو بندہ رسالت کے فیوزات سے کٹ گیا، نہ اس کا ایمان رہا نہ اس کا عمل رہا. انہوں نے بدگمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا یہ آپ کی برکات سے محروم ہو گئے، یہ کبھی بھی آپ کی برکات حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح مشائخ اور بزرگان دین سے اگر کسی نے فیض اخذ کرنا ہے تو اسے بدگمانی سے بچنا ہوگا. لوگوں کی باتیں سن کر نہیں. ہاں شیخ اگر کوئی کام خلاف شریعت کرتے اور وہ ثابت ہوتا ہے. بعض اوقات بعض چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ صحیح ہوتی ہیں, ان کا عذر موجود ہوتا ہے. دہلی میں ایک شخص تھا, اس کے پاس ایک کنیز تھی. وہ کنیز بہت نیک اور پارسا تھی. تو اسے کوئی ایسی ضرورت آ پڑی کہ اس نے چاہا کہ اگر یہ کنیز بک جائے تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی. تو آدمی بھی نیک تھا, اس نے کنیز سے بات کی کہ میری ضرورت آ پڑی ہے, میرے ہاں تو تمہیں نماز روزے عبادت کی ذکر اذکار کی اجازت ہے لیکن میں اب تمہیں رکھ نہیں سکتا, تو تمہارا کیا خط. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو حق حاصل ہے, آپ مالک ہیں, آپ بھیج دیں, لیکن جس شخص کو دیں گے مجھے اس کا بتائیے, ضرور میں دیکھنا چاہوں گی کہ وہ بندہ کیسا ہے. اس نے حضرت نظام الدین اولیاء غالباً اگر میں نام بھول نہیں رہا تو ان کی خدمت میں جا کر عرض کی کہ حضرت میرے پاس ایک کنیز ہے, بڑی نیک ہے, بڑی پارسا ہے, اب بڑی عبادت گزار ہے, اب بڑی میری بھی خدمت کرتی ہے, لیکن میری ضرورت ہے, میں اسے بیچنا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے جو خود بے عمل ہو, بے دین ہو اور اس کا دین بھی خراب کرے. تو اگر آپ اپنی بارگاہ میں خادمہ کے طور پر رکھنے اور مجھے قیمت دے دیں تو بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے قبول فرما لیا. اس نے جا کر کنیز کو خوشخبری سنائی کہ میں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تمہاری بات کی ہے, انہوں نے قبول فرما لیا. وہ کہنے لگی بھی دنیا میں مشہور ہیں, بے شمار مخلوق ان کی بارگاہ میں روز حاضر ہوتی ہے, ولی اللہ ہیں, مشہور ہیں ولی اللہ اور بہت بڑے عالم بھی ہیں, لیکن مجھے کچھ دن ان سے لے کر دو, میں وہاں رہ کر دیکھوں گی واقعی دیندار ہیں یا شہرت ہے. اگر واقعی نیک ہوئے تو پھر سودا کرنا. کہا ٹھیک ہے. اس نے حضرت سے بھی بات کی, اسے وہاں چھوڑ گیا. اس نے جب علاقے میں بیٹھی تو حضرت سے دو سوال کیے. اس نے کہا حضرت مجھے دو باتوں میں شبہ ہے, آپ کی شہرت بڑی ہے ولایت کی, بڑی مخلوق آپ کے مرید ہے, لاکھوں لوگ آتے ہیں, او اتنی اتنی ایک کمرے جتنی ایک دیگ ہے جو پکتی ہے اور مخلوق خدا کھاتی ہے, ابھی تک وہی نظام چل رہا, وہ بڑی بڑی دیگیں ہیں, اتنی جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے اتنی اتنی اور دس دس فٹ بلند دیگیں ہیں اور وہ ساری پکتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں. انہوں نے فرمایا مجھے دو باتیں بزرگوں نے بتائی تھیں کہ ولی اللہ جو ہوتا ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی بیماری چمٹی رہتی ہے, کہیں کمی رہ گئی, کمزوری, کوئی ترقی درجات کے لیے بیماری ہے, جیسے شہادت کے لیے قتل ہونا شرط ہے, مقام ولایت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے, تو آپ ہٹے کٹے ہیں, آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ولایت حرام پر نہیں ہوتی, کھانا حلال نہ ہو تو بندہ ولی نہیں ہو سکتا. آپ کے ہاں تو ساری مخلوق لے آتی ہے, کوئی چوری کا, کوئی رشوت کا, کوئی حلال کا, کوئی حرام کا, لوگوں کا پیسہ ہے وہ دیتے ہیں, دیگیں پکتی ہیں, رات دن لوگ عیش کر رہے ہیں, تو آپ کی یہ کیسی کیا بات ہے. انہوں نے فرمایا بات سنو, میں دائم المریض ہوں لیکن میں مرض کا اظہار نہیں کرتا. تو انہیں زخم ہو جاتے تھے ٹانگوں پر, پھر وہ پٹی باندھے رکھتے تھے, تو انہوں نے اسے زخم کھول کر دکھایا کہ یہ ہمیشہ رہتے ہیں. ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے، غالباً شوگر زیادہ ہوگی یا کچھ اس طرح کا. تو یہ مرض میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن میں ظاہر نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں. جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو انہوں نے فرمایا میرے تین چار ساتھی ہیں، وہ اور میں رات کو جنگلوں میں جاتے ہیں، لکڑ کاٹ کر لاتے ہیں اور وہ ساتھی بیچتے ہیں، میرا حصہ مجھے دیتے ہیں، میرا کھانا اس میری مزدوری سے پکتا. یہ جو ہے یہ لوگ پیسے لاتے ہیں، لوگ پکاتے ہیں، لوگ ہی کھاتے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق. ہاں اس نے کہا اب ٹھیک، اس نے مالک سے کہا کہ مجھے یہاں چھوڑ جاؤ، بس یہاں ٹھیک. تو اب بظاہر تو اسے دونوں باتوں پہ شبہ ہو رہا تھا، جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہاں جواز موجود ہے. تو لوگوں کی باتوں پر یا میں شکوک و شبہات پر بدظن نہیں ہونا چاہیے، اور جو شخص شیخ سے بدگمان ہو جاتا ہے اس کی برکات مقطوع ہو جاتی ہیں، قطع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس شیخ سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح جو دین سے بدظن ہوتا ہے، آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں، یہ اس دفعہ قربانی پہ آپ نے سنا نہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی لوگ بحث کر رہے تھے کہ جانور ذبح کرنے کی بجائے پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں، اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی کہ گویا اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ فضول ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ دولت کا ضیاع ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو یہ زیادہ صحیح ہے. تو یہ معمولی جرم نہیں ہے، اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور برکات قطع ہو جاتی ہیں، برکات نبوت نصیب نہیں ہوتی، ایمان تک چلا جاتا. اور کہنے والوں کو صرف یہ قربانی یا حج میں یاد آتا ہے، ان کی عورتیں ہزاروں روپے روز میک اپ پہ خرچ کرتی ہیں، اس سے غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار کا ایک وقت کا کھانا ہوٹل میں جا کر کھاتے ہیں، آدھا بچا کر چھوڑ آتے ہیں، وہ کھانا گھر پہ کھا لے، وہ پچاس ہزار غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ڈھائی ڈھائی لاکھ کا خاتون کا ایک کرتا لاہور بک رہا ہے آج مارکیٹ میں، صرف ایک قمیض، سلوار بھی نہیں، دوپٹہ بھی نہیں. ڈھائی لاکھ کی نہ پہنو یار، پانچ دس ہزار کی پہن لو، باقی غریبوں کو. وہاں غریب یاد نہیں آتے، عبادات میں اعتراض کرنے کے لیے غریب یاد آتے ہیں، حالانکہ غریبوں کا حصہ اسلام نے، اللہ کے دین نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے مقرر کر دیا ہے. بات بات پر مالدار 2.5% زکات سالانہ دے، صدقات دیں، بیمار ہو تو صدقہ دو، مصیبت آ گئی صدقہ دو، ضرورت پڑ گئی صدقہ دو، یہ سارا غریبوں کو جاتا ہے. عید آ گئی، فطرانہ دو، غریب بھی عید کریں. خود قربانی کا گوشت تیسرا حصہ غریبوں کا حق ہے، ان میں بانٹو. اللہ اللہ کے رسول سے تم زیادہ دانا ہو گئے ہو کہ تم احکام نافذ کرنے لگے ہو. تو یہ چیزیں بدگمانی میں آتی ہیں، اور بدگمانی برکات کو ختم کر دیتی ہے. تو فرمایا زنان تم زنت سو، تم نے برا سوچا، بدگمانی کی. وکن تم قوم برا، اور تم تباہ ہونے والی قوم تھے. بدگمانی تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور پھر من لم یؤمن باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا. ایمان کیا ہے؟ اللہ اللہ کے رسول کی بات کو مان لینا ایمان ہے. حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہم نے مان لیا، ایمان ہو گیا. اس بات پہ تو ایمان ہو گیا ہمیں. حضور نے کلمہ تعلیم فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مان لیا، ایمان ہو گیا. حضور نے فرمایا حرام مت کھاؤ، ہم نے کھا لیا، نہ مانا. حضور نے فرمایا چوری نہ کرو، ہم کر گئے، حرام ہو گیا، نہ مانا. حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، ہم نے بول لیا، نہ مانا. زندگی کے سارے امور میں یہ امتحان چلا جائے گا، پھر خود تجزیہ کر کے دیکھو کہ میں نے کتنا مانا اور کتنا نہیں مانا. یہ بات قیامت کو کہی جائے گی، اعمال نامہ دے کر اقرا کتاب اکتفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، تم اپنے خود ہی بہترین جج ہو، تم نے کتنا مانا مجھے اور میرے نبی کو اور کتنا نہیں مانا خود اندازہ کر، اگر تمہارا ماننا زیادہ ہے تو نجات میں ہو اور اگر انکار زیادہ ہے تو بھگ دو. تو ہمیں صرف اس بات پہ نازاں نہیں رہنا چاہیے کہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میرے ماں باپ مسلمان تھے، میرے بیٹے مسلمان تھے، میں مسلمان ہوں. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ دن بھر میں میں کتنی باتیں اللہ اللہ کے رسول کی مانتا ہوں اور کتنی نہیں مانتا. تو اگر نہ ماننے والی زیادہ ہیں، سود کھا لیتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، جہاں سے تنخواہ لیتا ہے وہاں ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، جس کی مزدوری کرتا ہے مزدوری میں ڈنڈی مارتا ہے دیہاڑی پوری لے لیتا ہے، یہ سارے حرام کے ذرائع ہیں. دوسروں کی عزت لوٹتا ہے یا قتل کا، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا وہ گویا ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، اس نے نسل انسانی کے ایک جز کو کاٹا نا، تو اس کا جرم یہ ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو، تو بے دریغ لوگ قتل. تو پھر یہ کہتے ہیں میں مسلمان بھی ہوں، کون سا کیسا ہے اسلام؟ تو فرمایا تم نے برا سوچا، تم تباہ ہو گئے. پھر اس بدگمانی کو فرمایا مَن لَم يُؤْمِن، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یعنی بدگمانی ایمان کے خلاف ہے. ایمان ہو تو بدگمانی نہیں ہوتی، نیک گمان ہوتا. اور اللہ کے رسول سے جو ایمان نہیں لاتا ان کے لیے ہم نے بہت بڑا دوزخ بھڑکا رکھا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ایسے کافروں کے لیے دوزخ تیار ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھا لوگ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھائی بات تو اتنی سی تھی کہ نماز نہیں پڑھی، اب عذاب اس کا اتنا، یہ بڑی زیادتی ہے. تو فرمایا زمینوں آسمانوں کی حکومت میری ہے، تمہاری نہیں. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ یہ فیصلے میرے ہیں، مخلوق میری ہے، پیدا میں نے کی ہے، زندگی میں نے دی ہے، ان کے لیے احکام میں نے مقرر کیے ہیں، جب میں نے کتابیں بھی بھیجی، انبیاء بھی بھیجے، بتا بھی دیا کہ اس گناہ کی اتنی سزا ہے، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ مخلوق میری ہے. ایک شخص مکان بناتا ہے، اس کی عارضی ملکیت ہے، اس نے زمین خریدی، اس نے مٹیریل منگوایا، اس نے مکان وہ بنا چکتا ہے، وہ لگاتا ہے بلڈوزر سارے کو گرا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیوں گرائے؟ وہ کہتے ہیں تمہیں کیا، تم نے پیسے لگائے تھے. آپ چپ ہو جاتے ہیں نا کہ میرا تو کچھ نہیں، بھائی تیرا اپنا تھا. وہ کہتے ہیں میں ساری مخلوق کو دو دو میں جھونک دوں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میری مخلوق ہے. یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ اتنے سے گناہ کا اتنا عذاب. اگلے دن میرے پاس بھی ایک سوال تھا، وہ کسی نے کفر کیا یا جرم کیا یا گناہ کیا، اس کی 60 سال عمر، 80 سال، 100 سال سے ہی مر گیا، تو عذاب ہمیشہ 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 کے لیے کیوں؟ اسے 100 سال 60 سال یہ عذاب ہوتا. میں نے کہا اللہ کریم نے اس کا جواب دیا ہے سورہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی پہلی سورہ میں، فرماتا ہے کہ اگر انہیں اور زندگی ملتی، اگر ان کے پاس ہمیشہ زندگی ہوتی تو یہ ہمیشہ یہی جرم کرتے رہتے، اگر ان کو ہمیشہ زندگی ہوتی ہمیشہ کفر پہ رہتے، لہذا ان کو سزا بھی ہمیشہ کی ملے گی. یہ آیت بھی اس کا جواب دے رہی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، بادشاہی زمینوں آسمانوں کی اللہ کی ہے، فیصلے تم نے کر لے. وہ جس کی سلطنت ہے، حکومت ہے، اختیار ہے، فیصلہ تو وہی کرے گا. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، وہ چاہے جسے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے. تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تمہارا کیا ہے؟ تم نے کوئی مادہ بنایا، تم نے کوئی سیل بنایا، تم نے کوئی انسان بنایا، تم نے کون سا، تمہاری اس میں شراکت کیا ہے؟ میری مخلوق ہے. لیکن یاد رکھو تمہارے اعتراض بے جان. کان اللہ غفور الرحیم، میں تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے مجھ سے نہ معافی مانگی نہ رحم طلب کیا. یہ جو عذاب میں جا رہے ہیں انہوں نے جرم تو کیا ہی تھا, کفر کیا, شرک کیا, قتل کیے, چوری کی, ڈاکہ کیا, رشوت کھائی, ظلم تو کیا, اور پھر میرے پاس آ جاتے, معافی تو مانگتے, توبہ تو کرتے, پھر اسی زوم میں مر گئے. نہ انہوں نے توبہ کی, نہ انہوں نے معافی مانگی, میری بارگاہ میں آتے, میری رحمت ان کے گناہوں سے بہت وسیع ہے, کوئی گناہ میری رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا, یہ مجھ سے بخشا نہیں جاتا, ایسا نہیں ہوتا. کان اللہ غفور الرحیم, میری بارگاہ میں آتے وہ دیکھتے میں معاف کرنے والا ہوں, کتنے ظلم انہوں نے کیے میں نے معاف کر دیا, میں رحم کرنے والا ہوں. تو جو میری رحمت کو بھی ٹھکرا دے, میری مغفرت کو بھی ٹھکرا دے, عذاب میں نہیں جائے گا. تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے؟ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. جب حضور حدیبیہ سے واپس آئے تو اللہ نے بشارت دی کہ خیبر کی طرف کوچ کریں, خیبر پر حملہ کریں. خیبر ایک بہت بڑا صوبہ تھا, خیبر کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں تھا, ایک صوبہ تھا پورا. اس میں کم از کم 20 سے زیادہ, بعض نے 22 لکھے ہیں, بعض نے 24, بعض نے 28 لکھے ہیں, جو مضبوط قلعے تھے, کوئی ایک قلعہ نہیں تھا, 20, 22, 24 قلعے تھے. بہت بڑی وادیاں تھیں خوبصورت, ان میں چشمے تھے, بہت بڑی زرعی زمینیں تھیں. آج بھی وہ خطہ تو موجود ہے, زمین تو موجود ہے, بڑی کھیتی باڑی ہوتی تھی, بڑے باغ تھے کھجوروں کے, بہت بڑی آمدن ہوتی تھی. تو اللہ کریم نے حضور کو خوشخبری دی کہ آپ کے لیے خیبر کی فتح تیار ہے, تشریف لے جائیں. حضور نے ارادہ فرما لیا. 6 ہجری کے آخر میں حضور تشریف لے گئے تھے حدیبیہ پر. محرم 7 ہجری میں جب واپس مدینہ منورہ پہنچے تو محرم 7 ہجری میں تیاری ہو گئی خیبر جانے کی. اب جو منافقین رہ گئے تھے انہیں خیال آیا کہ یار یہ تو خیبر تو بڑی مالدار جگہ ہے, بڑی دولت آئے گی, بڑا اسلحہ آئے گا, فتح کی خوشخبری اللہ کے نبی کے پاس ہے. پھر انہوں نے حدیبیہ میں دیکھا کہ کفر اور شرک تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا, تو تیار ہو گئے, جی ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. اللہ کریم نے اپنے نبی کو بتایا یہ پیچھے رہ جانے والے, اب جب انہیں پتہ چلا کہ وہاں بڑی آپ کو غنیمتیں اور مال و دولت میں, تو اب یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ آپ کے پاس فتح کی خوشخبری ہے, فتح مبین ہے, خیبر بھی فتح ہوگا, مکہ بھی فتح ہوگا, حدیبیہ فتح مبین کا دروازہ ہے, پیش خیمہ ہے, بہت بڑی فتح کا پیش خیمہ ہے, تو اب یہ کہتے ہیں جی ہم بس جی حدیبیہ میں تو رہے, ہمیں خیبر میں لے چلو, ہم جانے دے دیں گے, ہمیں آپ ساتھ لے چلو. لیکن بات کیا ہے, چاہتے یہ ہیں کہ یہ وہاں فتح ہوگی, ہمیں بھی مال و دولت میں حصہ ملے. یہ آپ کے اتباع میں, آپ کی محبت میں نہیں جا رہے, یہ آپ کے جانسار نہیں ہے, آپ کے اب پھر انہیں دنیا کا لالچ. اور جب آپ انہیں اجازت, چونکہ حضور نے فرما دیا کہ خیبر میں صرف وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے تھے, یہ ارشاد رسول تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو خصوصی طور پر اجازت دی, 5 تھے, 6 تھے, 7 تھے, جو مخلص حدیبیہ جانے سے رہ گئے تھے انہیں حضور نے قبول فرما لیا اور انہیں آپ ساتھ لے گئے. منافقین رہ گئے. تو اب یہ کہتے ہیں ضرورنا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیں. یہ بڑی عجیب بات ہے اس آیہ کریمہ میں, کیونکہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, یہ حدیث تھی کہ خیبر میں وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں میرے ساتھ. منافقین نے جب کوشش کی, ہمیں بھی ساتھ. اللہ کے نہیں فرمایا یہ میرے حکم کو بدلنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حدیث بھی وہی الہی ہے. حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, اللہ نے فرمایا میرا حکم. قانون ہے ما ینتقون الہوا ان ہو الا وحی یوحی. حضور وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی. تو وحی دو قسم کی ہے. ایک وحی متلف ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے, جو اللہ کی کتاب منضبط ہو گئی, جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں, کلام حمید کہتے ہیں, قرآن اور الفرقان کہتے ہیں. یہ کتاب, یہ وحی جلی ہے, ظاہر وحی سامنے, جسے حضور نے بتا دیا یہ وحی الہی ہے. یہ کتاب بن گئی, اس میں اصول و ثوابت مرتب ہو گئے. اسے دیکھنا بھی عبادت, چھونا بھی عبادت, تلاوت کرنا عبادت, سمجھنا اس سے بڑی عبادت, عمل کرنا اس سے بڑی عبادت. ایک وحی غیر متلف ہے, وحی خفی ہے, وہ بھی وحی ہے. جو حدیث ہے وہ ساری اسی قرآن کریم کی تفسیر ہے. حضور کا عمل, حضور کا ارشاد, یا کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے منع نہیں فرمایا, پسند فرما لیا, وہ بھی وحی الہی ہے, سنت ہے اور حضور کا حکم ہے. تو حدیث کا انکار بھی قرآن کے انکار کے برابر ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود قرآن سمجھ سکتے ہیں, انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث کا انکار قرآن ہی کا انکار ہے. یہاں منافقین حدیث کا انکار کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو حدیبیہ میں تھے وہی جب وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی جائیں گے, اللہ کریم نے فرمایا یہ چاہتے ہیں میری بات کو بدل دیں. یریدون ان یبدلوا کلام, یہ اللہ کے کلام, حالانکہ اللہ کا کلام وہ حضور کا ارشاد تھا. اللہ نے فرمایا یہ میرا کلام ہے, میرا نبی جو ارشاد فرماتا ہے وہ بات میری ہوتی ہے. گویا حدیث بھی وحی الہی ہے, وحی غیر متلف ہے, اور حدیث کا انکار اتنا ہی کفر ہے جتنا قرآن کا انکار کفر ہے. کلن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل, تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. یہی فیصلہ اللہ کا پہلے بھی تھا, یہی اب بھی ہے. لیکن فسیقولون بل تحسدوننا, تو یہ کہیں گے جی آپ مسلمان ہم پر حسد کرتے ہیں کہ کہیں ہم نہ مال غنیمت لے جائیں, یہ سارا خود سمیٹنا چاہتے ہیں, یہ ہم سے بغض کرتے ہیں, ہم پر حسد کرتے ہیں. اللہ کے نہیں فرماتے ہیں بکنے دو, کہنے دو, ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. بل قانوا لا یفقہون الا قلیلا, ان کی عقلیں ماری گئی ہیں, ان کی سمجھ میں بات آتی نہیں, بہت کم بات سمجھتے ہیں, ان کے پلے بات ہی نہیں پڑتی. جب کہہ دیا اللہ کا حکم ہے تو پھر کسی پر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا, او یار یہ مولویوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے, اس طرح روزہ رکھو اور یہ نماز پڑھو, اتنی بڑی بات تو نہیں. یہ کیا ہے؟ وہی منافقت ہے, جہالت ہے. اللہ کا حکم ہے, کوئی بندہ اللہ کا حکم آپ کو بتاتا ہے تو اس کا احسان مانے کہ اس نے اللہ اللہ کے رسول کی بات آپ کہتے ہیں فضول انہوں نے روڑا بنا دیا. یہ آج بھی بات عام ہے اور اسی کے نتیجے بھی بھگت رہے ہیں. کل المخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یاتکم اللہ اجرا حسنا وان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا الیما. فان سے کہو وقت آ رہا ہے, گھبراؤ نہیں, وقت آ رہا ہے, بڑے بڑے مارکے ہوں گے, بڑی بڑی جنگجو قوموں سے جنگیں ہوں گی, بڑی بڑی بادشاہوں سے مسلمانوں کا جہاد ہوگا, تمہیں بھی موقع مل جائے اگر تم مخلص ہو تو ایران اور روما کے خلاف نکلنا عہد خلافت میں. جنگیں ہوں گی, مقابلہ ہوگا, دنیا کفر اسلام کو مٹانے کے لیے امڑ آئے گی, مسلمان اسلام کا دفاع کر کے کفر کے حصار کو توڑیں گے, ان سلطنتوں کو فتح کریں گے, وہاں دین کا چرچا ہوگا, اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. اگر تم مخلص ہو تو ان جہادوں میں حصہ لینا. یہ خیبر پر جانے سے پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں, اور وہ خبر دے رہی ہیں ان جہادوں کو جو خلافت راشدہ میں ہوئی. ابو بکر صدیق کی اس جنگ کی جو مسیلمہ کذاب سے ہوئی، ابو بکر صدیق کی اس جنگ کی جو منکرین زکوٰۃ سے ہوئی، فاروق اعظم کے رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کی ان جنگوں کی جنہوں میں جن میں 26 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا، ایران کے شہنشاہ کو شکست ہوئی، روم کے قیصر کو شکست ہوئی، افریقہ تک اسلامی ممالک اور بر صغیر تک، ہندوستان تک، افغانستان تک، چین تک، اسپانیہ تک سلطنت اسلامی کی سرحدیں جا پہنچی. فرمایا گھبراؤ نہیں، جنگیں آ رہی ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. اگر تم توبہ کر چکے ہو، تم میں خلوص ہے، تو پھر وہاں اپنے جوہر دکھانا، وہاں بھی شہادتیں ملیں گی، وہاں بھی غنیمتیں بھی ملیں گی. جو بچ جائے گا وہ غازی ہوگا، جو شہید ہو جائے گا وہ شہید ہوگا، جو غازی ہوگا غنیمت بھی لائے گا. شہید کو اللہ کی رحمت اور جنتیں ملیں گی، پھر دیکھا جائے گا. اگر تم توبہ کر لو اور وہاں شامل ہو جاؤ تو بڑی اچھی بات ہے. بڑی شدید جنگجو قومیں ہوں گی، علاقوں میں نولی باسن شدید، بہت جنگجو قومیں ہوں گی. تو قاتلو نہ ہوں، مسلمان ان سے قتال کریں گے، جنگیں ہوں گی. او یسلمون، یا وہ مارے جائیں گے یا کلمہ پڑھیں گے. مسلمان تیسری بات نہیں مانیں گے، یا مسلمان ہو جائیں گے یا مسلمانوں کے ماتحت واج گزار ہو جائیں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تم اس وقت بہادری کے جوہر دکھانا. اگر تم نے تب بھی اللہ، اللہ کے رسول کی، خلفاء راشدین کی اطاعت کر لی، اللہ تمہیں بہترین اجر سے نوازے گا. پھر بھی تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے، شہادتیں پاؤ گے، مال غنیمت پاؤ گے، دنیا بھی پاؤ گے، دین بھی پاؤ گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا کما طلح تم من قبل یوزب کم مذاب علیم، اور اگر تمہارا رویہ یہی رہا جو آج تم نے حدیبیہ میں دکھایا ہے کہ پیٹ پھیر کر نکل گئے، یاد رکھو اللہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا. اگر تم نے پھر وہی دکھایا، جی فرصت نہیں ملی، جی وقت ہی نہیں ملتا، جی کاروبار اتنا ہے، بچے بیوی بچوں کا گھر میں اتنی مصروفیات ہیں، فرمایا پھر میرے پاس ہی آنا ہے، میں نپٹ لوں گا. لیس علی الاعمی حرج وعلی اعرج حرج وعلی المریض حرج. ہاں کوئی اندھا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، ہاتھ پاؤں بیکار ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، بمکڑا ہے، مرض ہے، بستر پہ پڑا ہے، یعنی کوئی آدمی اگر جسمانی طور پر فٹ نہیں ہے اور وہ جہاد پہ نہیں جاتا، تو یہ تو اس کے پاس تو عذر ہے، اس پر تو کوئی گرفت نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اسے امراض میں مبتلا کر دیا، وہ جا سکتا نہیں، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن دوسرا جو نہیں جاتا، اب بیمار، ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، ایک شخص پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا، وہ بیمار ہو گیا، اب اٹھ نہیں سکتا، تیمم کرتا ہے، وضو نہیں کر سکتا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، تیمم کر کے فرض پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اسے اجر وہی دیں گے جو وہ کام صحت میں کرتا ہے، اس کی رحمت و بخشش ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں، اس کی عبادت ویسے شمار کی جائے گی جیسے وہ صحت مند تھا کرتا. اگر صحت مند تھا، جہاد کرتا تھا، جہاد ہو رہا ہے، یہ بستر پر پڑا ہے، اسے مجاہد ہی لکھا جائے گا، اس کا جہاد ہی شمار ہوگا. عابد تھا، عبادت کرتا تھا، اب معذور ہے، فرمایا اس کی عبادت ہی لکھی جاتی رہے گی، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور یاد رکھو، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اطاعت پیغمبر ہی اطاعت الہی ہے، اور جو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اسی کے لیے تو میں نے جنتیں بنائی ہیں، انہیں سجایا ہے، ان میں نہریں جاری کی ہیں، ان میں پھل لگائے ہیں، ان میں محلات سنوارے ہیں، بہترین لباس بنائے ہیں، بے شمار خادم پیدا کیے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو میرے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، میرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور میرے نبی کا اتباع کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو میرے نبی کے اتباع سے منہ پھیرے گا. مَن يَتَوَلَّ، تَوَلَّ ہوتا ہے رخ پھیر لینا، پرواہ نہ کرنا، بات نہ ماننا. جو نہیں مانے گا، یعذبہ عذاباً علیماً، اسے میں بڑے دردناک عذاب دوں گا. اب وہ کیسے عذاب ہوں گے جنہیں رب العالمین دردناک کہہ رہا ہے؟ عذاب تو ویسے عذاب ہے، پھر وہ اتنا بڑھ جائے کہ اسے اللہ دردناک کہیں. اللہ ہی اس سے بچائے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے اوقات کو اتباع رسالت کے سانچے میں ڈھالیے، ورنہ باہر کوئی چیز نہیں. کیونکہ اللہ کریم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرما دی، ادخلوا فی السلم کافہ. طوفان چل رہے ہیں عذاب الہی کے، قہرِ الہی برس رہا ہے، اس میں ایک محفوظ قلعہ ہے، وہ ہے اطاعت محمد الرسول اللہ، وہ ہے اسلام. نہ اس پر طوفان کا اثر ہوتا ہے، نہ اس پر ژالہ باری کا اثر ہوتا ہے، نہ کوئی عذاب اس کے اندر آتا ہے، نہ کوئی سختی ہے، نہ مصیبت ہے. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تم نے سر اندر کر لیا قلعے کے، اور دھڑ بار ہے تو دھڑ پر تو اولے پڑیں گے. تم نے ایک ٹانگ اور سر اندر کر لیا، ایک بازو ایک ٹانگ باہر ہے تو باہر اولے جو برس رہے ہیں وہ قہر ان پر تو پڑے گا جو باہر ہیں. لہذا یہ نہ کرو میں نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، بھائی سارے کے سارے اندر آ جاؤ تاکہ سارے بچ جاؤ، جو حصہ باہر رہ جائے گا تو عذاب جو برس رہے ہیں وہ اس پر تو پڑیں گے. تو جو فرمایا رخ پھیرے گا، بات نہیں مانے گا، عمل نہیں کرے گا، اسے بڑے دردناک عذاب. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصحابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما. حدیبیہ میں جب یہ بات پہنچی، کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اہل مکہ نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خادمان رسالت سے موت پر بیعت لی. یہ پہلے بات ہو بھی چکی، سب نے اس پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم آخری دم تک لڑیں گے، کوئی شخص نہ بھاگے گا نہ ہار مانے گا، سارے شہید ہو گئے، ایک رہ گیا وہ بھی شہید ہوگا، لڑ کر شہید ہوگا. موت پر بیعت کی گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب تھے کہ جب سب نے موت پر بیعت کی تو پھر آخر میں حضور نے اپنا ہاتھ مبارک، اپنے دست مبارک میں دے کر فرمایا ہذا ید عثمان، میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے موت پر بیعت کر رہا. اللہ کریم فرماتے ہیں جب ایک درخت کے نیچے لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے، لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا. یا اللہ، ظاہراً بیعت کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں اندر کیا سوچ رہے ہوں گے، کوئی سوچ رہا ہوگا پھنس گئے ہیں، مارے جائیں گے، موقع نکلتا نکل جاتے. فرمایا نہیں، یا اللہ فعلم ما فی قلوبہم، میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے، میں جانتا ہوں وہ جان دیں گے میرے حبیب پر، میں جانتا ہوں وہ خلوص دل سے بیعت کر رہے ہیں. علماء نے بڑی خوبصورت یہاں بحث کی ہیں اور فرماتے ہیں جب اللہ دل کی بات جان کر اپنی رضا مندی کی سند دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا فیصلہ قیامت کی بجائے یہاں ہو گیا، جنت ان کا گھر بن گئی، یہاں یہ خوش نصیب لوگ تھے جنہیں زندگی میں رضائے الہی کی سند مل گئی، علم ما فی قلوب، فرمایا میں ان کے اندر تک جانتا ہوں اس لیے میں ان سے راضی ہو رہا ہوں. اب آج اگر کوئی اللہ کے غضب کا مارا ہوا بندہ ان پر اعتراض کرتا ہے تو یہ غضب الہی کا شکار ہے، وہ ہستیاں تو رضا الہی پا گئیں ہمیشہ کے لیے. اور یہ صرف گمراہ فرقوں نے نہیں کیا، بعض علماء نے اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے صحابہ پر اعتراض کیے ہیں، حضرت عثمان کا فلاں فیصلہ غلط تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فلاں فیصلہ مناسب نہیں تھا. یہ سب بے دینی ہے اور ایسے سارے لوگ بے دین ہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تو اللہ کریم کہتے ہیں میں نے ان سب کو ہمیشہ کے لیے ان پر میں راضی ہو گیا. یا اللہ اندر کی فرمایا، میں اندر کی بات جان تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے ان کے دلوں کو بھی چھان کر دیکھ لیا ہے. یہ بیعت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ سے، بیعت کیا ہوتی ہے؟ یہاں بات بات پر ہوتا ہے جی میں فلانی جگہ فلاں پیر سے بیعت ہوں. کیا بیعت ہو؟ خاک بیعت ہو؟ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت ہوتی ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. لفظ بیع سے ہے نا بیعت، بیع ہوتا ہے بیچنا، شرا ہوتا ہے خریدنا، بیع و شرا کہتے ہیں خرید و فروخت. آپ نے بیچا، قیمت کیا لی؟ میں ایک چیز بیچتا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے میں بیچتا ہوں، اگلا مجھے قیمت نہیں دیتا وہ بیع ہو جائے گی؟ چیز تو اس نے لے لی، میرے پاس غلہ تھا 10 من، کسی کو چاہیے تھا، میں نے کہا یہ بھاؤ ہے ٹھیک ہے منظور ہے، وہ لے غلہ لے کے کھا گیا، قیمت نہیں دی تو وہ بیع تو حرام ہوگی نا، بیع تو ہوئی نہیں. قیمت دے گا تو بیع ہوگی نا، مکمل تو تب ہوگی جب وہ بھی قیمت دے گا تو بیع مکمل ہوگی نا. اس نے قیمت نہیں دی، بیع ہوئی نہیں، وہ میرا مال کھا گیا، اس کے لیے حرام تھا. تو جی جاہل پیروں کی آپ بیعت کرتے ہیں، وہاں سے وصول کچھ نہیں ہوتا. یعنی بیعت کی وصولی دو چیزیں ہیں، پہلی ہے بیعت اصلاح. ایسے شخص عالم ہو وہ تو نور اللہ نور ہے، عالم نہ بھی ہو لیکن اتنا علم رکھتا ہو کہ روز مرہ کی رہنمائی کر سکتا ہو، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، حلال حرام کے مسائل، خانہ داری کے مسائل، معاملات میں رہنمائی کر سکتا ہو، آپ بیعت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیعت اصلاح. وہ آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ تو بیعت ہو گئی. آپ نے بیعت کر لی، نہ پیر صاحب نے ساری زندگی کچھ آپ کو دیا، نہ آپ نے کچھ لیا، الٹا آپ جرمانہ، بیعت کرنے کا جرمانہ دیتے رہے ہر سال ہر مہینے شرینیاں دیتے رہے، بیعت بھی کیا پھر قیمت بھی آپ چکاتے رہے، تو یہ تو بیع ہی حرام ہے، یہ تو بیعت منعقد ہی نہیں ہوتی، یہ تو آپ نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو نتھی کیا ہوا، یہ بیعت منعقد نہیں ہوتی. جس بیعت کی آگے سے کچھ وصولی نہ ہو، قیمت ہی نہ ملے، تو وہ تو شرن تو منعقد نہیں ہوتی. آپ بنائے رکھے میں فلاں جگہ بیعت ہوں جی، کیا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں جی، پیسے دے آتے ہیں، باسی روٹی کھا کے آ جاتے ہیں، لنگر کھا لیا آگے. بھائی لنگر کھانے کے لیے تو بیعت تو تھی، اصلاح کے لیے، عقیدے کی اصلاح ہوتی، عمل کی اصلاح. اگر یہ نہیں ہے تو بیعت منعقد ہی نہیں. آپ تو خواہ مخواہ آپ نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، آپ کے پاؤں میں کوئی رسی نہیں ہے، آپ کی گردن میں کوئی رسی، یہ بیعت ہے ہی نہیں. ہاں آپ کسی سے بیعت ہوتے ہیں، وہ پیر صاحب آپ کو عقیدے کی تربیت کرتے ہیں، عمل کی تربیت دیتے ہیں، تو یہ بیعت اصلاح ہے. بیعت اصلاح الگ ہے. لیکن اگر اس سے کوئی بڑا عالم، دیندار، زیادہ نیک بندہ مل جاتا ہے تو اس کی عزت اپنی جگہ رہے گی، لیکن وہ بات آپ کو اس بات کی پابند نہیں کرتی کہ اس عظیم انسان سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اس سے بھی اٹھاؤ گے. ایک آدمی، ہم نے پرائمری بھی پڑھی، جب ہم سکول میں گئے داخل ہوئے تو اس وقت نورپور مڈل سکول تھا اور انگریزی نہیں تھا، اردو مڈل سکول تھا، اور ہمارے گاؤں میں برانچ تھی، یعنی پہلی اور دوسری دو جماعتیں پڑھاتے تھے، تو ہم نے پہلی اور دوسری وہاں اپنے گاؤں کے استاد سے پڑھی. اب ہم ساری زندگی یہی رہتی کہ بھئی یہی استاد ہے، اب اس سے دو جماعتیں پڑھ لی ہیں، جانا تھا نا آگے پڑھنا تھا، اور استاد تھے اور سکول تھے، مڈل نور پور کیا پھر ہائی سکول جانا پڑا، ہائی سکول سے نکلے تو کالج جانا پڑا، تو ہم اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں. بھئی آپ نے اصلاح کی بیعت کی، اس بندے نے آپ کی اصلاح کی الحمدللہ، اب اس سے زیادہ بہتر کوئی ملتا ہے تو آگے بیعت کریں، اس کی عزت اپنی جگہ. جس نے پہلی پڑھائی تھی دوسری پڑھائی تھی اس کا احترام آج بھی میرے دل میں اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے تو آگے بھی پڑھنا ہے. جس نے پرائمری پڑھائی وہ بھی استاد ہے، اس کا احسان ہے، لیکن مڈل میں بھی جانا تھا. جنہوں نے مڈل پڑھایا ان کا احسان اپنی جگہ، لیکن ہائی سکول میں بھی جانا تھا، کالج بھی جانا تھا. تو میرے بھائی یہی بیعت کا معاملہ ہے. آپ نے کسی عام آدمی سے اصلاح کی بیعت کیا، کوئی بڑا عالم مل گیا ہے وہ زیادہ بتا سکتا ہے، تو آپ اس سے بھی بیعت کر لو، اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرو، اس کی عزت اپنی جگہ. یہ تو ہو گئی بیعت. اور اگر آپ کو مل کچھ نہیں رہا نا، کوئی عالم بھی ہے وہ آپ کی اصلاح نہیں کر رہا، اور کوئی جاہل ہے تو وہ تو ہے ہی جاہل، تو پھر آپ کی بیعت ہوئی نہیں، آپ کو قیمت نہیں مل رہی، تو بیعت کس بات کی؟ آپ نے اپنا آپ بیچا، اگلے نے قیمت دی ہی نہیں، تو وہ بیعت شرن منعقد ہی نہیں ہوتی. اور بہت سی بیعت کے طریقے ہیں، مثلا حکومت کے لیے جو سربراہ بنتا ہے اس زمانے میں بیعت کرتے تھے، بہت عرصہ تک بیعت چلتی رہی، بلکہ 19ویں صدی عیسوی تک چلتی رہی. یہ تو جب خلافت عثمانی ختم ہوئی تو بیعت کا تصور تقریباً 1920 میں خلافت اسلامیہ جنگ عظیم دوم کے بعد ختم کی گئی مسلمانوں کی، اور بیعت کا تصور ختم ہو گیا. ورنہ خلافت عثمانیہ میں تو جس ملک میں کوئی سربراہ بنتا تھا وہ پھر خلیفہ سے رابطہ کرتا تھا، اور بین الاقوامی مرکز تھی خلافت عثمانیہ. وہ تو چلی گئی، اب نئی صورت آ گئی. جی آپ پرچی دیتے ہیں، یہ پرچی کیا ہے؟ یہ آپ کی گواہی ہے کہ یہ بندہ جس کام کے لیے منتخب ہو رہا ہے اس کی اہلیت رکھتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، اور دیانتدار بھی ہے اور باعمل بھی ہے. آپ تو ووٹ دیتے ہیں نا دھڑوں پر اور پارٹیوں پر، میں بلہ پارٹی ہوں اور میں ڈنڈا پارٹی ہوں اور میں بیل پارٹی ہوں اور میں کتاب پارٹی ہوں. نہیں، عند اللہ قیامت کو پوچھا جائے گا کہ دیانتداری سے ووٹ دیا تھا، جسے ووٹ دیا تھا وہ اس قابل تھا، وہ دیانتدار تھا، وہ امانتدار تھا، جس کام کے لیے ووٹ دیا اس کی اہلیت رکھتا تھا؟ اگر نہیں تو آپ نے ظلم کیا قوم پر، بے دینوں کو، چوروں کو مسلط کیا. تو یہ ہمارے ووٹوں کی پاداش ہے یار. کبھی آپ نے سوچا لوگ، پولیس کتنا بدنام محکمہ ہے، اس میں سے ریٹائر ہوتے ہیں، ایک ایس آئی ریٹائر ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے معاشرے میں. او جی تھانے دار صاحب ہے نا، ایک فوج کا نائب صوبے دار، ذمہ دار صوبے دار ریٹائر ہوتا ہے، ایک معاشرے میں عزت. کوئی کپتان ہوتا ہے، کوئی کرنل ہوتا ہے، کوئی بریگیڈیئر، کوئی جنرل ریٹائر ہی نہیں ہوتا، جہاں جاتا ہے ہمیشہ آئیے جنرل صاحب. عزت ہوتی ہے. حکومت سے جو نکلتا ہے جیل چلا جاتا ہے، یار یہ کیا بات. تو یار کوئی یہ بھی تو عزت ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم رہ چکا ہے، یار یہ بہت معتبر آدمی ہے. کوئی ہے جو وزیر حکومت سے نکلتا ہے وزیر اعظم تک، صدر تک، پرویز مشرف صدارت چھوڑی پیچھے ورنٹ پھر رہے ہیں، پکڑو مارو بھاگ گیا، اس کی جائیداد ضبط کرو. اس کا مطلب ہے اسے تو ہم نے ووٹ نہیں دیے تھے، خود آ گیا تھا، لیکن جن کو ہم ووٹ بھی دیتے ہیں وہ بھی چور ہی ہوتے ہیں. تو پولیس تو چوروں کے پیچھے ہی لگتی ہے نا. تو یہ چوروں کو کون وزیر اعظم بناتا ہے؟ کون چوروں کو وزیر بناتا ہے؟ میں اور آپ. تو یہ بھی بیعت ہے. یہاں بھی ذرا سوچا کرو ووٹ کسے دے رہے ہیں. جہاد کی بیعت ہے، جیسے یہاں موت کی بیعت کا ذکر ہوا بیعت رضوان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنین نے کی. اس سے الگ ایک اور بیعت ہے جسے بیعت تصوف کہتے ہیں، وہ بیعت ہے برکات نبوت کے حصول کی. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برکات مخلوق کو پہنچی وہ دو قسم کی ہیں، علوم ظاہری جن میں سر فہرست قرآن مجید ہے، اس کے ساتھ حدیث پاک ہے، اس کے بعد علماء کے اجتہادات ہیں اور مسائل ہیں اور حق ہے. یہ حضور کے ظاہری فیضان میں سے علوم کے سمندر ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں جو پہنچا صحابی ہو گیا، یہ کیفیات باطنی ہیں. صحابی کی صحبت میں جو پہنچا تابعی ہو گیا، تابعی کی صحبت میں جو پہنچا تبع تابعی کیا، تبع تابعی کی صحبت میں جو پہنچا ولی اللہ ہو گیا. ولایت کیا ہے؟ علوم ظاہری کے ساتھ کیفیات باطنی کو پا لینا، یہ ولایت ہے. اب آپ کسی سے بیعت کرتے ہیں ان حصول برکات کے لیے، اسے بیعت تصوف آپ کہہ سکتے ہیں، بیعت اصلاح اور چیز ہے، بیعت امارت اور چیز ہے، بیعت جہاد اور چیز ہے، اور بیعت تصوف بالکل الگ چیز ہے. کسی نے بیعت اصلاح بھی کی ہوئی ہے، اس نے بیعت امارت بھی کسی سے کر لی، اس نے موت پر جہاد کی بیعت بھی کر لی، پھر بھی اس کی یہ ضرورت واقعی ہے کہ تصوف کی بیعت کسی اہل سے کرے اور وہاں سے برکات حاصل کرے. اگر اس نے پہلی تینوں بیعتیں کی ہوئی ہیں، دو تو ہم نے ہر جگہ کر رکھی ہیں، ایک پیروں سے اور ایک ووٹ دے کر، یہ دو تو ہر بندے نے کی ہوئی ہیں، غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ پیر سے کچھ مل نہیں رہا، بیعت منعقد نہیں ہوئی، ووٹ دے دیے ان سے انصاف اور عدل نہیں ہو رہا، وہ بیعت منعقد، وہ بھی باطل ہے، وہ بھی باطل ہے، وہ شرم منعقد. آپ نے ووٹ دیا، آگے ایک چور اسے لے کر اڑ گیا، قوم کی دولت بھی کھا رہا ہے، ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ذمہ دار آپ بھی ہوں گے اور بیعت بھی منعقد. شرن نہیں ہوئی، اس کی بھی جواب طلبی ہوگی. یہ بالکل الگ ہے کہ ہم کسی سے بیعت تصوف کرتے ہیں، یہ ہے حصول برکات نبوت کی بیعت. اور یہ اس بیعت کی شرط دلائل السلوک میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ اس شخص سے بیعت تصوف کی جائے جو کم از کم دوسرے کو فنا فر رسول کرا سکتا ہو، یعنی اس کی روح کو لے کر بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہو کر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرا سکتا ہو. یہ نہیں کہ خود فنا فر رسول ہو، صرف خود نہ ہو، خود ہونا اور بات ہے، دوسرے کو کرانا اور بات، بہت بڑی بات. بڑے بڑے عالم خود اہل علم ہوتے ہیں لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں وہ پڑھا نہیں سکتے، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں وہ کتابت نہیں، مضمون نویسی نہیں کر سکتے، کتابیں نہیں لکھتے. ہر ایک کو الگ الگ صفتیں اللہ نے دی ہیں. تو کوئی صاحب حال ایسا ہو جس کی بارگاہ یا رسالت میں حاضری ہو، فنا فر رسول ہو، فنا بقا ہو، منازل بالا ہو، اور اتنی قوت رکھتا ہو کہ طالب کی تربیت کر کے اس کی روح کو بارگاہ رسالت میں پیش کر کے اس کی روحانی بیعت کرا سکتا ہو، بیعت تصوف اس سے جائز ہے. آپ اس سے کم تر کسی سے کرتے ہیں تو وہ منعقد ہی نہیں ہوتی. کوئی بھی بیعت، یہ جتنی بیعتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی بیعت جب نااہل سے کی جاتی ہے وہ منعقد نہیں ہوتی. اس کی شرط یہ ہے جس سے بیعت کرو، جس کام کے لیے کی ہے وہ اس کا اہل ہو. اب بیعت کے لیے سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے. بیعت رضوان میں جس طرح صحابہ کرام نے بیعت میں ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس طرح یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی ظاہری بیعت نہیں کر سکتا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، لیکن دل سے عقیدت اختیار کر لیتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو اسے بھی وہی فائدہ ہوگا. حقیقت بیعت یہ ہے کہ آپ دل سے مطمئن ہو، آپ کا دل شیخ کے ساتھ ہو اور آپ برکات حاصل کروں، تو یہ حقیقت بیعت ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت ہونا یہ ظاہر صورت بیعت ہے. بات حقیقت پہ جاتی ہے. اگر کوئی صورتاً بیعت نہیں بھی کر سکا، حقیقتاً اس کا تعلق قلبی شیخ کے ساتھ ہے، تو اس کی بیعت ہے اور اسے وہی برکات نصیب ہوں گی. جیسے آج ہم برکات نبوت حاصل، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کو کلمہ برکات نبوت میں سے ہے نا. ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن ہمارا دل تو وہاں ہے، تو برکات نبوت تو پہنچ رہی ہیں. یہ سجدے، یہ نماز، یہ خوف خدا، یہ حلال حرام کی تمیز، کہاں سے برکات آ رہی ہیں نبی کریم سے؟ تو بیعت کی حقیقت عقیدت ہے. ظاہری بیعت کر بھی لی اور عقیدت نہیں ہے تو وہ صورت بیعت ہے، اس میں جان کو نہیں، جیسے ایک بدن ہے اس میں جان نہیں ہے، وہ مردہ ہے. حقیقت بیعت بھی ہے اور ہاتھ میں ہاتھ بھی دے دیا تو نور اللہ نور ہو گیا. یہ دونوں صورتیں، اگر کوئی ظاہری صورت اختیار نہیں کر سکتا کسی وجہ سے. ہمارے سلسلے میں 70 کی دہائی کے اخیر تک ظاہری بیعت حضرت نہیں لیتے تھے، سلسلے نقشبندیہ اویسیہ میں بیعت صرف تربیت کر کے روحانی طور پر محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ہاتھ مبارک پر کرائی جاتی تھی، جو الحمدللہ اب بھی ہو پائے گی. میں 1959 کی دہائی کے اخیر سے حضرت کی خدمت میں ہوں، اور 70 کی دہائی کے اخیر تک کوئی ظاہری بیعت میری بھی نہیں تھی. 70 کی دہائی کے اخیر میں حضرت نے ظاہری بیعت لینی شروع کی، اور اس لیے کہ مشائخ کا حکم تھا اور فرمایا لوگ جاہلوں سے جا کر بیعت ہو جاتے ہیں، ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، عزتیں بھی لٹواتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، آپ ظاہری بیعت بھی لیا کریں کہ لوگوں کی عادت ہے کہیں نہ کہیں بیعت ہونے کی، گمراہوں سے بچایا جائے. تو ہم نے بھی پھر 78-79 میں ظاہری بیعت کی، اس سے مدتوں پہلے فنافع رسول میں بیعت رسالت نصیب ہو چکی تھی الحمدللہ. تو یہ صورتیں مختلف بیعت کی ہیں. اور پھر وہ مبارک کیا درخت ہوگا جس کا ذکر قرآن نے کیا، یہ کیکر یا جسے ببول کہتے ہیں، خاردار درخت ہوتا ہے کیکر کا، جس کا سایہ تھا اس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان یعنی رضائے الہی کا سبب جو بن گیا، جس پر اللہ کی رضا مرتب ہوئی. اچھا عجیب بات ہے، دین اسلام رسومات سے پاک ہے. اب اس درخت کا ذکر آ گیا قرآن کریم میں، یبایعونک تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں کا حال تھا. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر تسلی نازل فرمائی، آسمان سے سکینہ، تسکین، سکون اپنی بارگاہ سے ان پر. أَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ان قریب بے شمار فتوحات کی خوشخبریاں سنائی. مغانم کثیرتن یا خضوحا، بے شمار مال غنیمت ملے گا. وکان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب اور حکمت والے. یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس دن بھی فتح مکہ کرا سکتا تھا، کفار اس دن بھی ہار سکتے تھے، وہ کفر پر تھے، وہ ناحق پر تھے، وہ ظلم پر تھے. ادھر اللہ کے محبوب رحمت للعالمین تھے، صحابہ کبار تھے جنہیں رضوان الہی حاصل تھا فتح انہیں کے، لیکن اس کی حکمت اس نے فتح مکہ کو مؤخر کر دیا. قبائل میں اسلام پھیلا، روئے زمین کے حکمرانوں کو حضور نے نامہ مبارک بھیجے، خیبر فتح ہوا، اور پھر 8 ہجری میں 2 سال بعد ہی مشرکین مکہ نے عہد توڑا، مکہ فتح ہو گیا، حضور نے قبضہ کر لیا، فتح مکہ مکمل ہو گئی. پھر فرمایا اس کے بعد جنگیں ہوں گی، جو خلافت راشدہ میں جب ایران کی سلطنت گری تھی اور مسلمانوں نے مدائن پر فتح پائی تھی، تو جو مال غنیمت آیا تھا نا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے تھے، جو بیت المال میں 5واں حصہ دے کر باقی صحابہ میں تقسیم ہوا، تو صحابہ کرام بہت امیر ہو گئے تھے. ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سوکھی روٹی کھاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، سب کو اتنا حصہ ملا تھا کہ سارے سب، بلکہ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اتنے مفلس تھے کہ فاقوں سے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو فرماتے تھے ایک دفعہ میں فاقہ تو میں بے ہوش ہو کر گر گیا. تو عرب میں ایک رواج تھا، علاج تھا، جو بے ہوش ہو جاتا اس کی رگ جہاں سے دباتے پاؤں رکھ کر تو اسے ہوش آ جاتا. تو فرمایا میں تو فاقے سے بے ہوش تھا، جو آتا میری گردن پہ پاؤں رکھتا تو حضور کو پتہ. انہوں نے فرمایا خدا کے بندو، وہ بے ہوشی نہیں ہے، یہ بھوک سے بے ہوش ہے، اسے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ. تو مجھے ہوش آ گئی، حضور کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، اتنی دیر میں دودھ کا پیالہ کوئی لے آیا، بھرا ہوا سا لبالب. حضور نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور نے کہا ابو ہریرہ لے لو، جتنے لوگ مجلس میں سب کو دودھ پلاؤ. تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یا رسول اللہ فاقش میں بے ہوش ہو رہا ہوں، دودھ دوسرے پی جائیں گے. میں نے ایک کو دیا، ساری مجلس کو میں وہ دیتا، سب سیر ہو کر پیتے رہے. آخر میں دیکھا تو پیالہ ویسا ہی بھرا ہوا. حضور فرمایا وہ خود پیو. میں نے بڑا پیٹ بھر کے دودھ پیا. جب یہ مال غنیمت آیا تو کسرا اور قیصر کے محلوں کے جو قالین تھے ان کا حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی ملا. فرماتے ہیں میں مکان کے اندر چلتا تھا تو ٹخنوں تک میرے پاؤں قالین میں دھس جاتے تھے. تو فرماتے تھے بخ بخ ابو ہریرہ، تو وہی ہے جو فاقوں سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. ان قالینوں پر فخر نہ کرنا، اپنے آپ کو بھول نہ جانا. یوں دولت گلیوں میں سیدنا فاروق اعظم روتے تھے، کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے ہمارا سارا اجر اس دولت کی شکل میں دے دیا ہو. کسی نے پوچھا حضرت ان فتوحات اور ان دولت کے انبار تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. فرماتے تھے جہاں یہ دولت جاتی ہے ساتھ فتنے لے جاتی ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ ہمارے پاس کیوں آ گئی. اور پھر وہ ہوا، فتنوں کا دور شروع ہو گیا حضرت فاروق اعظم کے بعد، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہیں فتنوں میں شہید کیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا. تو حضرت فاروق اعظم رویا کرتے تھے کہ اتنی دولت. عرض کیا کہ آپ کو تو خوش. فرمایا میں خوش ہوں، روتا اس لیے ہوں کہ جہاں دولت جاتی ہے وہاں فتنے لے جاتی ہے، ان سے بچنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ صورتیں ظاہری بیعت کی تھی، یہ عظمت صحابہ ہے. رہی بات اسپیکر کی، تو لوگوں نے بعد میں جا کر وہاں نفل پڑھنا شروع کر دیے. یہ ہمارے ہاں بھی ہے نا، بنا ہوا ہے جی. یہاں وہاں فلاں بزرگ نے چلہ کاٹا تھا، فلاں بزرگ یہاں سے گزر رہا تھا تو وہ بیٹھا تھا. یہ سب بدعات، سب خرافات، سب ناجائز. وہاں جا کر لوگوں نے نفل پڑھنے ایک ایکڑ کے نیچے حدیبیہ میں شروع کر دیا. عہد فاروق کی تھا، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ صحابی کے بیٹے تھے، اور ان کے والد خود بیت رضوان میں شریک تھے. وہ فرماتے ہیں میرے والد کہتے تھے کہ میں دوبارہ جب مکہ مکرمہ جاتے ہوئے حدیبیہ سے گزرا تو میں نے جس نے خود بیعت کی تھی میں تلاش کرتا رہا، مجھے وہ درخت نہیں ملا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سا تھا، ویسے ہی کئی درخت تھے. تو لوگوں نے ایک مقرر کر کے نفل میں سیدنا فاروق اعظم نے وہ جڑوں سے نکلوا کے پھینکوا دیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا نبی کریم نے حکم دیا یہاں نفل پڑھو؟ نہیں تو پھر تم کون ہوتے ہو؟ درخت کی کیا حیثیت ہے؟ کٹوا دیا. وہ تو اللہ کے بندے تھے، انہوں نے تو طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس رک گئے اور کہنے لگے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تجھے بوسے دیتا ہوں کہ تجھے محمد الرسول نے بوسے دیے تھے، مجھے تجھ سے امیدیں نہیں ہیں، امید تو اللہ سے ہے، مجھے غلامی کرنی ہے محمد الرسول کی. آپ نے فرمایا یہاں حضور نے نفل پڑھے تھے، حکم دیا تھا یہاں نفل پڑھو، نہیں تو اسے کاٹو جڑ سے نکال کر پھینک. یہاں تو چپے چپے پر سجدہ گاہیں بن گئی ہیں. تو یہ ساری بدعات و خرافات ہیں. دین وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا. اللہ کریم صحیح دین سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔